إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يغير الله بهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرزند آدم سورہ رعد کی 11ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. اب اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں, اگر آپ نے کوئی صدر مملکت وزیر اعظم ممبر برائے قومی اسمبلی یا ممبر برائے صوبہ اسمبلی نہیں ہے تو اپنے موبائل کو برائے کرم سائلنٹ کر دیں. درود یا محمد و آل محمد. سنا ہوگا کہ نماز پڑھی اس سے قبل آپ کی نماز پڑھی جائے, اب اس کی آپ کا موبائل بجے اور لوگ آپ کے گھر گھر کے دیکھیں, آپ کے موبائل کو سائلنٹ کر دیں. گرو جی جی محمد آپ ہوتا یہ ہے کہ جب موبائل بجتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے تو اس کی فونس ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی میوزک ہوتا ہے, کبھی گانا ہوتا ہے یا کبھی کچھ اور لگا ہوتا ہے, تو پوری قوم جو مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہے, بیچارہ شرم اور جھنجھلاٹ میں ہے, اس کو خاموش کرنے کے چکر میں, اس کو آف کرنے کے چکر میں بھول جاتا ہے کہ بٹن کہاں پر ہے. تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کون سی جیب میں رکھا ہے, ساری جیبیں ٹٹولنے کے بعد آخر میں جب وہ جیب بچتی ہے جس میں موبائل رکھا ہوتا ہے تو پوری قوم کی نظروں سے دور دور کے دیکھ رہی ہوتی ہے. خیر, قوموں کے عروج و زوال میں جامعات کا یا جامعات کے طلبہ کا کردار یا طلبہ و طالبات کا کردار بہت اچھا ٹاپک ہے اور بہت سے حال بہت سے راسل گفتگو ہو سکتی ہے, اور اس پہ واقعی ضرورت ہے کہ ہم خود جامعات اور اس کے طلبہ و طالبات کے کردار پر گفتگو کریں, دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک ہماری ملکی جامعات نے یونیورسٹیز نے جو اپنا مثبت اور تعمیری کردار ہونا چاہیے اسے کیوں نہیں ادا کیا, اور کیا وجہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں طلباء و طالبات کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ کیفیت وہ مطلوبہ حالت کی جو ان جامعات سے تقاضا کرتی ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. لیکن میں چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو میں کچھ ایسی صفات کا تذکرہ کروں کہ جو آپ طالب علموں کو زندگی کے بہترین حصے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس سے مراد یہ ٹائم جو آپ کے پاس ہے, یعنی جوانی کا جو دور آپ اس وقت گزار رہے ہیں, دنیا کا سب سے بہترین زمانہ ہے, زندگی کا سب سے بہترین زمانہ ہے. اور میں نے کسی موقع پہ کہا تھا ایک جگہ کہ کپڑا پھٹ کے سل سکتا ہے, شیشہ ٹوٹ کے جوڑ سکتا ہے, کاغذات کی نقل بن سکتی ہے, دوسری کاپی نکل سکتی ہے, شناختی کارڈ کی ڈپلیکیٹ بن سکتی ہے, لیکن آپ کا ٹائم, آپ کی جوانی, آپ کی زندگی کی ڈپلیکیٹ ممکن نہیں ہے. یہ بہت ہی قیمتی دور ہے. اس جہت سے بہت حساس دور ہے, اس جہت سے کہ آپ زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں, ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ, کہ اگر یہاں سے, بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ یہ میچورلزم کا زمانہ ہے, یعنی آپ سنجیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں, میچور ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی, آپ کی عادات, آپ کے اتوار, آپ کا رہن سہن سب میچور ہوتا جا رہا ہے, سنجیدگی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے. لہٰذا اگر جو کچھ پاسٹ میں ہو چکا ہے اگر اس کی اصلاح نہیں کی, اس کو بغیر اصلاح کی اپنے ساتھ اس میچورزم کے زمانے میں لے آئے, تو آپ کی وہی اچھی بری جو بھی صفات ہیں وہ بھی میچور ہو جائیں گی, وہ بھی پختہ ہو جائیں گی, اور وہ پھر آئندہ آنے والی زندگی میں, عملی زندگی میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. خداوند عالم نے قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سورہ رعد کی جو آیت میں تلاوت کی کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ خود اپنی حالت میں بدلتا. جب تک کہ انسان کو خود یہ احساس نہ ہو کہ مجھے بیدار ہونا چاہیے، مجھے ہوشیار ہونا چاہیے، مجھے حرکت کرنی چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حرکت پر مجبور نہیں کر سکتی. دنیا کا بڑے سے بڑا ہادی اور مسلح بھی آ جائے تو وہ اس کو اچھائی کی طرف نہیں لے جا سکتے. اس لیے جب اندر انسان اندر سے خوفیدہ ہو، انسان اندر سے خوف وقت کے شکار ہو، تو باہر کی کوئی طاقت اسے اچھائی کی طرف نہیں لے جا سکتی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لانی ہیں، اپنے اندر کچھ ایسی صفات اجاگر کرنی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ملکی جامعات میں بہتر کردار ادا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جامعات کا رنگ ڈھنگ سلیقہ بھی بہتری کی جانب ہو سکے. سورہ بقرہ میں بھی فضل عالم نے ایک قوم کے عروج اور اس کے زوال کا تذکرہ کیا. صرف قرآنی حوالے سے چاہتا ہوں تاریخی پس منظر اس موضوع کا پیش کر سکوں کہ وہ کون سی قوم ہے کہ جس کو خداوند عالم نے بلندی پہ پہنچایا، رفعت بخشی، عروج بخشا، لیکن کچھ ہی زمانے بعد وہ یہ قوم نابودی کا شکار ہو گئی. اور بتا سکتا ہے جی؟ نہیں، قرآن حوالے سے پوچھ رہا ہوں. بنی اسرائیل، ٹھیک ہے جناب. بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس کو خداوند عالم نے عروج بخشا اور اسی قوم کو خداوند عالم نے ذلت دی. یہدی من یشاء یضل من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. لیکن خدا حکیم ہے، وہ بغیر حکمت کو کام نہیں کرتا. جس کو چاہے گا موڈ ہے خدا کے خدا نے خاص اس کو ہدایت کر دی، اور جس کو چاہے گا اس کو گمراہ کر دے گا. نہیں، بلکہ کسی بنیاد پر، کسی بیس پر، کسی سبب سے وہ یہ کام کرتا ہے. یہ وہ قوم ہے، یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی. تمام عالمین پر، تمام عالموں کو فضیلت دی، یہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد کچھ ہی آیات بعد، یعنی یہ آیت نمبر میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں تاکہ اندازہ، کچھ ہی آیات بعد اس قوم کی نابودی کے تذکرہ کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالموں پر. اور اس کے بعد آیت نمبر 61 میں، 47 میں عروج اور بلندی کے تذکرہ ہے، اور 61 میں وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، پھٹکار اور بدبختی ان کے چہروں پہ مار دی گئی. 47 سے 61 آیات تک آپ دیکھیں کہ ایک قوم کس طرح اپنے عروج کا سفر شروع کرتی ہے اور کس طرح زوال پذیر ہوتی ہے، انحطاط کے شکار ہوتی ہے. جب مادی تقاضے، جب شہوت رانی، جب خواہشات کی پرستش کسی قوم میں، جب اقدار و ویلیوز کو چھوڑ دیا جائے، جب مادیات کو مقصد بنا لیا جائے، خدا کو بھول کر دے. خدا نے قرآن مجید دو قسم کی نظریں پیش کی، دو قسم کے تصور زندگی موجود ہے. ایک تصور زندگی مادی ہے اور ایک تصور زندگی خدائی ہے، یہ روحانی ہے. جو مادی تصور زندگی ہے اس میں خدائیت کا، آخرت کا، دین کا کوئی تصور نہیں ہے. جس کو میں کہتا ہوں او ٹی اور روٹی کی زندگی، دو گھنٹے کا اوور ٹائم، چار وقت کی روٹی، چار گھنٹے کا اوور ٹائم، آٹھ وقت کی روٹی، جس میں مادیات ہی مادیات ہے، خدائیت کا کوئی تصور نہیں. اور دوسرا تصور زندگی روحانیت کا، یہ خدائیت کے تصور زندگی کی، جس میں دنیا بھی شامل ہے اور آخرت بھی شامل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. میں چاہتا ہوں پہلے اس موضوع کو کھول دوں کہ قوموں کو عروج زوال میں، جو قوموں کو عروج زوال ہے، کیا قرآن میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ جی ہاں، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی مثال پیش کی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ دنیا میں بھی اچھائیاں ہیں، آخرت میں بھی اچھائیاں، ان دونوں اچھائیوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان عذاب جہنم سے اپنا آپ کو بچا سکے. بس خدائی تصور زندگی میں دنیا بھی شامل ہے اور آخرت بھی شامل ہے, لیکن مادی تصور زندگی میں صرف اور صرف دنیا شامل ہے, دین اور مذہب خدا کا اس میں کوئی کانسیپٹ اور نظریہ موجود نہیں. یہ قوم جو 47ویں آیت سے اپنا سفر شروع کرتی ہے عروج کا, 61ویں آیت پہ جا کر ذلت اور رسوائی ان کے منہ میں مار دی جاتی ہے. کیوں؟ یہ صفات جو میں نے بیان کی, شہوت اور خواہشات کی پرستش, مادیات کو اہمیت دینا, ویلیوز کو بھول جانا, ہاں وہ قومی ویلیوز ہوں, آپ کی نیشنل ویلیوز ہوں, مذہبی ویلیوز ہوں, آپ کے مذہبی اقدار ہوں, قومی اقدار ہوں, دینی اقدار ہوں, اجتماعی اقدار ہوں, وغیرہ وغیرہ, جب انسان ان کو بھول جائے گا اور ان کی جگہ خواہشات کی پرست سے شہوت دانی, خدا سے رابطے کو قطع کرنا یعنی تارک نماز ہونا, خدا سے رابطہ کسی بھی صورت میں, خواہ نماز کی صورت میں ہو, فخلف خلف فاعدوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, شہوتوں کی پیروی, خواہشات کی پیروی اور نماز سے رابطہ توڑنا یعنی خدا سے رابطہ منقطع کرنا. یہ دو صفات ایک سورہ میں سورہ مریم میں ذکر کی گئی ہیں اور کچھ صفات سورہ بقرہ میں ذکر کی ہیں, قوموں کو رجوع کروا دیں. میں ان کو بھی فی الحال ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو چیز میرے مد نظر ہے وہ یہ کہ دنیا میں جب رنیسانس کا انقلاب آیا یعنی کلیسا کے خلاف, مسیحیت کے خلاف, جب سائنس نے علم عالم بغاوت بلند کیا, تو اس وقت کلیسا کو صرف دین کو صرف عیسائیت کو صرف چرچ کی چار دیواری تک محدود کر دیا گیا, دین صرف انفرادی عبادت کو انجام دینے کا نام, وہاں سے بغاوت شروع ہوئی سائنس کی, علم کی دین کے خلاف. بہرحال اس کے علل اسباب موجود ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب ثقافت یلغار میں ترجمہ کیا, واقعاً وہ کتاب آپ سب کو پڑھنی چاہیے, یہ کتاب میرے پاس موجود ہے ثقافت یلغار, اس کو پڑھیں. ایک اور کتاب جو ترجمہ ہو رہی ہے اس کا بھی میں حوالہ دے دوں, وہ تقریباً ہو گئی انشاءاللہ محرم تک چھپ کے آ جائے گی, بچے نوجوان نوجوان. آج کی میری گفتگو کا محور اسی کتاب کے مطالب ہے, یونیورسٹیز کے طلبا و طالبات کا کیا کردار ہو سکتا ہے. یہ نظریاتی جنگ جو آپ کو اس وقت دنیا میں نظر آ رہی ہے, اس کا پس منظر 17ویں صدی سے ہی پہلے کا رینیسانس کا زمانہ ہے, کہ جب دو آئیڈیولوجیز نے, دو نظریات نے جنگ شروع کی ہے, تہذیبوں کا تصادم, تہذیبوں کا ٹکراؤ. اس قسم میں مختلف کتابیں اور مختلف موویز آپ نے دیکھی ہوں گی, سنی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, فیچرز پڑھے ہوں گے آپ نے, مقالات پڑھے ہوں گے. اور اس سے بھی پہلے قرآن مجید نے دو تہذیبوں کو پیش کیا ہے. یہ جو آپ نے قرآن پڑھتے ہیں قل یا ایو رسول, کہہ دو اے رسول, یہ کہہ دو یعنی ہماری ثقافت کو, ہمارے آئیڈیولوجی کو, ہمارے نظریات کو بیان کرو. قل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے, وحدانیت توحید, یہ نظریہ ہے. ادھر سے بس کافر کہتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے. خدا کہتا ہے اے رسول تم ہمارے نمائندے ہو, تم ہماری بات پہنچاؤ. یہ جو قل نظر آتا ہے یا قال نظر آتا ہے آپ کو, کہہ دو یا اس نے کہا یا وہ کہتے ہیں, یہ دراصل کیا ہے, یہ دو تہذیبوں کو سامنے لا کے بیان کیا گیا ہے کہ ایک خدا کا نظریہ ہے اور ایک شیطان اور شیطانی طاقتوں کا نظریہ ہے. اور یہ اسی وقت سے روز ازل سے یہ جنگ جاری ہے کہ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے. پہلا یہ تھا ایک پرانی پس منظر اس موضوع کا. اب آتے ہیں خود ملکی جامعات کا. اصولاً تو مجھے چونکہ یونیورسٹیز اور کالج سے رابطہ توڑے ہوئے معنی میں کہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, تقریباً 15 اور 19 سال سے تقریباً عرصہ ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس وقت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ کن بنیادوں پر قائم ہے, آپ کا ایجوکیشنل سسٹم کس طریقے پہ چل رہا ہے, یا آپ کے داخلے کی کیا صورت حال ہے. کاش کہ تھوڑی سی بریفنگ ہو جاتی میرے لیے تاکہ میرے لیے گفتگو کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جامعات یا یونیورسٹیز ایک قوم کا وہ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, وہ ادارہ ہوتے ہیں جس میں اس ملک کی کریم کو جانا چاہیے، اس کے بہترین شاگردوں کو جانا چاہیے، تاکہ اور بہترین نصاب کے ذریعے سے ان کی تربیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں پر پروان چڑھا سکے۔ یہ جو خدا عالم قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا گھاٹا اور نقصان الگ الگ چیز ہے، خسر الگ چیز ہے، نقصان الگ چیز ہے۔ نقصان یہ ہے کہ میں اس بوتل میں سے 10 ml پانی گلاس میں ڈال دوں، اس کو پھینک دوں، تو اس میں سے 10 ml کم ہو جائے گا، 10 ml اس میں سے کم ہو جائے گا، تو کہیں گے اس کو نقصان نقص ہوا ہے، کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر یہ فرض کیجئے برف ہے، میں اس کو یہاں کے لا رکھ دوں، گرمی کا موسم ہوگا، لوگ اس کو خریدیں گے اور مثلا مجھے آمدنی ہوگی، مجھے آمدنی میں زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس برف کو نہ خریدے کیا ہوگا؟ یہ برف جو ہے وہ پگھل کر پانی بن کر بہتے رہے گی، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ میرا پورا سرمایہ نابود ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ واضح سی بات ہے نا، کوئی سب بات تو نہیں کر رہا ہوں جی، اردو سمجھ میں آتی ہے نا آپ کی۔ کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ، کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ۔ ہماری اردو میں اتنی انگلش مخلوط ہو گئی ہے، اتنی مکس ہو گئی ہے کہ بعض اوقات لفظ بولتے ہیں تو بچے جو ہے پوچھتے ہیں سب نے کیا کہا ہے، مولانا صاحب نے کیا کہا۔ بہرحال یہ بھی غلطیاں ہیں، قوموں کے عروج زوال میں بھی زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ برف جو ہے وہ نابود ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں خسران، خسارہ، گھاٹا، یعنی پورا سرمایہ جس میں نابود ہو جائے۔ خدا کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں، کیسے؟ انسان کب نقصان اٹھاتا ہے، یعنی انسان کب خسران کا شکار ہوتا ہے، خسارے کا شکار ہوتا ہے؟ جب اس کی صلاحیتوں کو پنپنے کا موقع نہ ملے، جب اس کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے کا موقع نہ ملے۔ پہلی منزل یہ، دوسری منزل یہ نہیں، آپ کو ایکسپوز کرنے کا، انہیں ظاہر کرنے کا، اجاگر کرنے کا موقع تو ملا، آپ آئے اور آپ نے یہاں آ کر سب کو شعر پڑھا، آپ نے تقریر کی، آپ کی صلاحیتوں کو آپ کو پیش کرنے کا موقع ملا، آپ نے ایکسپوز کیا اس کو، لیکن صحیح وے میں نہیں کیا، صحیح راستے میں نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ آپ جس راستے پر قدم اٹھا رہے ہیں وہ آپ کا راستہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نقصان۔ یعنی وہ صلاحیتیں جن سے آپ اس دنیا اور آخرت کی اچھائیوں کو، ترقی کو، عروج کو، عظمتوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو خرید سکتے تھے، اپنی مٹھی بند کر سکتے تھے، جس کا تاج خدا عالم نے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر آپ کے سر پر رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے، تمہارے دست قدرت میں ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے تھے، اس میڈل کو اپنے گلے میں ڈال سکتے تھے۔ جیسا کہ آج بہت سے ممالک ترقی کریں، خدا کو اس سے کوئی کام نہیں کہ وہ مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، فاجر، کوئی بھی ترقی کرے گا، نو دی ہاؤ لائے وہ ہاؤ لائے، ہم ان کو بھی ترقی کا اجر دیں گے اور ان کو بھی ترقی کا صلہ دیں گے۔ کوئی بھی ہو، اگر آج دنیا میں بہترین ریسرچ امریکہ میں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ تحقیق کی جا رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، تو نتیجے مل رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ اسی پہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ صلاحیتیں یہ ظاہر نہ ہوں، یہ ظاہر ہوں تو صحیح راستے پہ ظاہر نہ ہوں، جس راستے پہ آپ قدم اٹھانا چاہیے، یہ نقصان۔ جامعات کا کردار یہ ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو صحیح راہ میں پرورش دیں، صحیح راہ میں ایکسپوز ہونے کا موقع دیں، تاکہ آپ کو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی صلاحیت کو یقین ہو۔ علم نفسیات، چونکہ میں علم نفسیات کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو وہاں پہ علم نفسیات یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پرابلم کو، جو ذہنی الجھن آپ کے ذہن میں ہے، اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئے، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، الفاظ کا جامع پہنا دیا، تو آپ نے 50 سے 60% تک اپنی پرابلم کو سالو کر دیا، حل کر دیا۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ میری پرابلم، یہ میری پریشانی، الجھن دور ہو سکتی ہے، تو آپ نے 80% اپنی مشکل پہ قابو کر لیا۔ صرف 20% آپ کو سٹرگل کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی کہ آپ اپنے اس الجھن کو، اس پریشانی کو، اس پرابلم کو سالو کر سکیں، صرف 20%۔ 50 فیصد دل سے زبان تک لانا اور اس زبان سے اپنے ذہن میں یقین کر لینا، 80 فیصد آپ نے طے کر لیا۔ ملکی جامعات کا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم جب یونیورسٹی کی، جب جامعے کی فضا مقرر رکھے، خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو اس کو اپنی صلاحیتوں کا یقین ہونا چاہیے۔ پہلے تو ہمارے تعلیمی نظام کی بہت ہی کوتاہی اور کمی ہے کہ یہاں پر ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ہماری صلاحیت ناکارہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، گلسا ہو جاتی ہے، ان سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ رحم اللہ عمران من قدر نفسہ من علم قدرہ، تقریباً یہی روایت ہے کہ جس کو خدا نہ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو اپنی ویلی کو جانتا ہے۔ ویلی کو جاننا صرف یہ نہیں کہ میرے بال کتنے کیسے ہیں، کون سا ہیئر اسٹائل ہے، میں نے کون سی شرٹ پہنی ہے، میں نے کون سا بایا پہنا ہے، میں نے کون سا اسکارف پہنا ہے، میرے گلاسز جو ہے وہ کون سے کلر کے ہیں، میرے جوتے کا اسٹائل کیا ہے، فلاں کیا ہے، میرا قد کتنا ہے، میرا ویٹ کتنا ہے، فلاں 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 فلاں، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگائے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس دنیا میں، یہ محدود دنیا، اور اس میں جو خدا عالم نے آپ کو صفات دی ہیں اس سے آپ کیا کام کر سکتے ہیں۔ میرے بات کیوں مقرر ہے جی؟ میرے بات کیوں مقرر ہے؟ درود محمد اتنا ٹائم ہو گیا جی، 20 منٹ ہو گئے، کتنی دیر تک سنیں گے؟ جب تک وہ ختم نہیں ہوتی بتائیے، نہیں 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 جمہوری طرح کا کیا بتائیے، نہیں 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 یہ ون مین شو ہے، 1 بجے تک، پونے ایک تک کتنے، پونے ایک تک کتنے، 12:30 کی طرح ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، ان شاء اللہ اس 12:08 میری گھڑی میں ان شاء اللہ کوشش کریں گے 12:30-35 سب ختم کر دیں ان شاء اللہ۔ درود محمد لایا تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لو، آپ راضی نہیں ہو رہے تو میں کیا کروں، ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم اگر موقع ملا پیس کرنے کی پورا کریں۔ تو جامعہ کا کردار سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم نظام ہمارا یہ ہونا چاہیے، میں اس پہ ابھی ڈسکس نہیں کروں کہ جامعہ کو کیا کرنا چاہیے، تعلیم نظام کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے سے کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے بس میں، کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہم ان چیزیں ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی نظام جامعہ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہمارے علمی فیضا میں قدم رکھے تو اس سے سب سے پہلے اپنی علمی صلاحیتوں پر یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین ہونے کے ساتھ ان صلاحیتوں کو ظاہر ہونے اور اجاگر ہونے اور پروان چڑھنے کا موقع ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ صلاحیت ناکارہ ہو جائیں گی، جل سڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نابود ہو جائیں گی۔ آپ آئے تھے، آپ کی کوشش یہ ہوگی میں جلدی سے بس اپنی ڈگری لے لوں، سرٹیفکیٹ لے لوں، اور اس کے بعد یہ اچھی جاب لگ، یعنی جو صرف تعلیم کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہی جہت سے ہو گیا، تعلیم جس کے لیے محمد نے کہا تھا یہ تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، یہ یونیورسٹیز ہیں جو انسان سازی کا کارخانہ ہے، یہ محمد کا تاریخی جملہ ہے، یعنی آپ کو اور مجھے انسان بنانے کے لیے، اسی طرح انہوں نے کہا تھا دینی مدرسے بھی انسان بنانے کے لیے، میں پاکستانی دینی مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پیروں میں زنجیر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور لوگوں سے چندہ خیرات اور یہ تمام چیزیں اکٹھا کی جاتی ہیں، یونیورسٹیز اور دینی مدارس دونوں انسان سازی کا کارخانہ ہیں، دونوں کو چاہیے کہ آدمی کو انسان بنائیں، بشر کو انسان بنائیں، انسان کا سفر بشریت سے شروع ہوتا ہے انسانیت تک جاتا ہے۔ پھر تو میں آج جو چاہوں گا وہ کچھ صفات کا تذکرہ کروں گا، جتنا میرا وقت گنجائش موجود ہوگی اور وقت اجازت دے گا، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جب اچھے ہو جائیں گے، اگر ہم یہ تہیا کر لیں، ہم یہ قصد کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم اچھے ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارا ماحول بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، वो कहते हैं कि जनाब एक फूल लगाने से कोई गुलिस्तान बाहर आ जाएगी, आपके कहने से सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। नहीं, लेकिन एक इंसान जो है वो अपनी कोशिश करे, अपने हिस्से का काम करे, उसको दूसरों पे न डाले, कल पे न डाले, आज की बात, आज की जो जिम्मेदारी वो आज अदा करे, ताकि कल के लिए उसके पास काम करने के लिए मजीद वक्त मौजूद हो। लेकिन अगर आज का काम घर पर डाल दिया, आज का असाइनमेंट घर पर डाल दिया, तो कल जो असाइनमेंट मिलने वाला उसका तंग और उसका वक्त और तंग हो जाएगा, वो बहुत मुख्तसर वक्त रह जाएगा, ना उसका हक अदा हो सकेगा, ना उस पिछले असाइनमेंट का जो आपने कल छोड़ा होता। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ आज कुछ सिफात को उनकी छोटी छोटी तशरीह आपके सामने पेश करूं कि मुल्की जामियात में वैसे गुफ्तगू मेरे जहन में बहुत सारी है, खुद इल्म में गुफ्तगू है। इल्म जो इस्लाम ने कहा है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, मुसलमानों पर फर्ज है, इससे क्या मुराद है? उतलब इल्म वलो बिस्सीन, के चीन जाके इल्म हासिल करो। चीन कोई बहुत बड़ा दीनी मदरसा था, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तो जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाइए और वहाँ चीन जाके इल्म हासिल कीजिए। ये जो कहा कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो माँ की गोद से क्या मुराद है? बच्चा पैदा ही उसको स्कूल पर डाल देना, क्या मुराद है इससे? आए कौन सा इल्म मुराद है? हम कौन सा मदरसे में, मौलाना कहते हैं मदरसे में आ जाइए, जर्नलिस्ट कहते हैं हम जर्नलिज्म की तरफ आ जाइए, फला कहते हैं फला की तरफ आ जाइए, सियासतदान कहते हैं इधर आ जाइए, वो कहते हैं उधर आ जाइए, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर बन जाइए, फला कहते हैं फला बन जाइए। कौन सा इल्म हासिल करें, कौन सा इल्म जिसका हासिल करना वाजिब है? तो दीनी नुक्ता निगाह से बयान होना चाहिए तमाम चीज़ों को, वाजिब हो सके। आइए यूनिवर्सिटीज में जाएँ, कॉलेज पढ़ाने का कौन सा सब्जेक्ट हो आपके लिए मुंतखब करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी और सोशल लाइफ में जाएँ, वेलफेयर सोसाइटीज कायम करें, क्या करें? बहरहाल ये सब अलग मौजूदात हैं जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और मेरे जहन मैं इनको भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ सिफात आपके लिए मैं बयान करूँ कि जो आपको इस बात के लिए आमादा करेगी कि आप अपने आप को बेहतरीन तालिब इल्म बना सकें। मैंने कहा इमाम मजीद ने फरमाया है कि मुल्क की जामिया की यूनिवर्सिटी इंसान साधे का कारखाना है, कब? कि जब हम खुद भी और हमारा निजाम भी दोनों बेहतर हों। लेकिन अगर निजाम बेहतर नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने आप को तो मजबूत बना सकता हूँ, कम से कम मैं अपने आप को काबिल तो बना सकता हूँ, कम से कम मैं अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि मैं इस चाल चलन की जो इस वक्त बहाव चल रहा है, जो इस वक्त दुनिया जिस डगर पर दौड़ी चली जा रही है, मैं उस मैं शामिल हूं सर। दुरूद ए जुम्मा अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।
सबसे पहली चीज जो एक तालिबे इल्म के लिए जरूरी है वो ये कि ये यकीन और बावर कर ले कि ये उसकी जिंदगी का सबसे हसास तरीन दौर है, जवानी प्राइम टाइम ये जिंदगी का इंसान है, इससे ज्यादा कीमती दौर कोई और नहीं होगा। हदीस में है कि इंसान सिमटी हुई कायनात है और कायनात और यूनिवर्स फैला हुआ इंसान है। हदीस में है कि जवानी जिंदगी की बहार का जमाना है, और बहार का वादी जब नेचर, जब कुदरत, जब फितरत अपने उरूज पर होती है, हर चीज को शो, जो कुछ भी अच्छाई और आना है, खूबसूरती होती जमीन में, वो खुल के बाहर आती है। जवानी यानी तमाम अच्छाइयों, खूबसूरतियों, ताकत का इंसान की जात से जाहिर होना। और अगर दूसरे अल्फाज में जो खुदा के भाई जितनी भी अच्छाई, खूबसूरती, रानाई, ताकत, कुदरत, पावर, नीरू, जो कुछ भी था, वो सब उठाकर खुदा में आप नौजवान बच्चों और बच्चियों में तकसीम कर दिया। ये हदीस का मफहूम है जो हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये आपको यकीन होना चाहिए, जिंदगी का हसास तरीन दौर है जो लौट के आने वाला नहीं। एक साहब भागे भागे जा रहे थे, मुझसे पूछा भाई क्यों भागे जा रहे हो? कहने वो बेगम के कपड़े जल्दी से लेके जा रहा हूँ, तो भागने की क्या जरूरत है? उसने कहते हैं डरता हूँ कि घर पहुंचूंगा तो फैशन तब्दील ना हो जाए। ये भागना है जिंदगी की दौड़ में शरीक होना नहीं, जिंदगी की वैल्यू को समझना है, کہ انسان زندگی کو سمجھے, اس کی ویلی کو سمجھے, اور یہ سمجھے کہ یہ دور لوٹ کے آنے, اس کی ڈپلیکیٹ ممکن نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ, جس کے لیے میں نے ایک جگہ آدرہ مذاق کہا تھا, یا بھی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بغیر داڑھی کے مر جائے تو داڑھی کی قضا نہیں ہے, یعنی نماز کی قضا ہو سکتی ہے بیٹا پڑھ لے گا, روزے کی قضا ہے بیٹا پڑھ لے گا, لیکن داڑھی کی قضا نہیں ہے کہ بیٹا اپنی بھی رکھے اور آدھے فٹ کی باپ کی بھی رکھے. یہ پردے کی قضا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی پردہ کرے گی کیونکہ یہ اما کے نام محمد صاحب قربت اللہ پردہ کرتی, دو چادریں اوڑھ لیتی کہ اپنے نام سے اما کے نام سے. تو یہ دو چیز ایسی ہیں جن کی قضا نہیں ہے, اور تیسری چیز اس کی قضا نہیں ہے جو دوبارہ نہیں مل سکتی, وہ ہے آپ کی جوانی اور آپ کا ٹائم. حضرت علیہ السلام فرماتا ہے ان اوقات کا اجزا عمر فلا تفرق الا فیما تمضی. یہ گھڑی لگی مثال کے طور پر آپ کے پاس جو گھڑی ہے تو اس میں ایک سیکنڈ کی سوئی ہوتی ہے, ٹک 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 چلتی ہے. حضرت علی فرماتی ہے یہ سیکنڈ کی سوئی جو ہے, یہ جو گزر رہی ہے, یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے. فلا تفرق الا فیما تمضی, ان کو ایسے کاموں میں خرچ کرو جو تمہاری نجات کا سبب ہو, دنیا میں ترقی کا سبب ہو, آخرت میں تمہیں عذاب جہنم سے نجات دے سکے. یہ سیکنڈ کی سوئی جو ابھی ایک سے گزر کر, بارہ سے گزر کر ایک پہ آئی ہے, یہ ایک منٹ بعد بھی آئے گی لیکن یہ منٹ نہیں ہوگا, ایک گھنٹے کے بعد بھی آئے گی لیکن یہ گھنٹہ نہیں ہوگا, یہ کل بھی آئے گی لیکن آج نہیں ہوگا, یہ ایک مہینے بعد بھی آئے گی لیکن یہ مہینہ نہیں ہوگا, یہ ایک سال بعد بھی آئے گی لیکن یہ سال نہیں ہوگا. اتنا اوقات اگر اجزا عمر فلا تفرق الا فیما تمضی, فرماتے ہیں کہ یہ اجزا ہیں تمہارے زندگی کے, ان کو ایسے کاموں میں خرچ کرو جو تمہاری نجات کا سبب ہو سکے. سب سے پہلی چیز اپنی زندگی کی حساسیت کو سمجھیں کہ آپ کس حساس طور سے دوبارہ لوٹانے والے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہونا چاہیے آپ کو, میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. علم نفسیات ہمیں کہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے نہ کا لفظ نکال دیں تو آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں ظاہری طور پر. آئی کانٹ ڈو اٹ کو آئی کین ڈو اٹ, یہ چیز جو اضافی آیا ہے اس کو اگر اڑا دیں اپنی زندگی سے تو آپ بہت کچھ کر. صلاحیتوں میں یقین نہیں ہوتا, ہماری تربیتی انداز, ہمارے پاک و ہند کی تربیت کے انداز کیا ہے, آنکھیں دکھا دی بچے کو, گھسے مار دیے, چھاٹا مار دیا, ڈانٹ دیا, انسلٹ کر دیا سب کے سامنے, یہ تربیت کا انداز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے جتنی بھی صفات و صلاحیتیں تو کل ہو جاتی ہیں انسان کی, انسان جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ ٹوٹ کے شکار ہو جاتا ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں بچے کی 80% شخصیت اس کے ابتدائی 8 سال میں بن جاتی ہے, اسی 8 سال میں ہم بچے کی شخصیت کو توڑ توڑ کر چکنا چور کر دیتے ہیں. ہمیں یقین نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کا, اسلام کہتا ہے اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرو, دین کہتا ہے, قرآن کہتا ہے اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرو, تم بہت کچھ کر سکتے ہو. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ہر فرد. اگر آپ اپنے آپ کو نکالیں تو سمجھیں کہ دنیا تباہ بالا ہو جائے گی, دنیا تباہ برباد ہوئی اگر میں یہ کام انجام نہیں دوں. دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو آپ کی روح ہے, جو آپ کی صفات ہیں, جو آپ کا اخلاق ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جتنا آپ بہتر طریقے سے, جتنا آپ اچھے طریقے سے, اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے کردار کے ساتھ, تعمیری کردار کے ساتھ اپنی تعلیم کو حاصل کریں گے, حصول تعلیم میں کوشاں رہیں گے, اتنے ہی آپ کی روح لطافت و نرمی کا مظہر بنتی جائے گی. تیسری چیز کہ افراد و تفریح سے اپنا آپ کو بچائیں, یہ بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں, یہ بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بزدلی, شجاعت اور تحور, بزدلی یہ کہ انسان بالکل پیچھے ہٹ جائے, ڈر کو گھر کے دروازے بند کر لے. شجاعت وہ وسط راہ ہے جس کو میں کہوں کہ 50-50, یہ 50-50 وہ والا 50-50 نہیں جو آپ اسکول کے ایڈمٹ دیکھتے ہیں, یعنی حد اعتدال جس کو کہا ہے, حد وسط جس کو کہا ہے. اور تفرید کیا ہے, یعنی تحفظ کا شکر، یعنی انسان کہے کہ بس کچھ بھی نہیں ہوتا میں نکل جاتا ہوں بغیر اسلحے کے، مثلا بغیر کسی تیاری کے نکل جائے، یہ بھی ممنوع ہے، جس طرح بزدلی اور ڈر کو ہونا اور گھر میں بیٹھ جانا ممنوع ہے۔ خدا کہتا ہے حد وسط، حد وسط ہی شجاع، افراد و تفریح سے کام نہیں لیں بلکہ حد وسط میں رہتے ہوئے اپنی روح اپنی جسمانی طاقت اور قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی علم کو اپنی طاقت کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھ سکیں۔ گرو دی جی مولا تیسری چیز جو آپ کو بہترین طالب علم بنا سکتی ہے وہ آپ کا ذمہ داری کو اپنی گردن پہ لینا، جو آج ہمارے قوم کے بچوں بچوں میں نہیں نظر آتی۔ اچھا بھائی آپ کہیں گے میں انشاءاللہ کل آؤں گا، کل کے دن 11 بجے آؤں گا، 10 بجے آؤں گا، اور 10 بجے 11 بجے 12 بجے 12:30 بجے سب تشریف لا رہے ہیں ٹہلنے پہ کھڑا ہوں گا، ہاں انشاءاللہ میں کوشش کروں میں آ جاؤں گا۔ وہ ایک پپل ہمارے دوست کے ہوں انشاءاللہ تالا، اس پہ تالا لگا دیتے کہ انشاءاللہ جو ہے اس پہ تالا لگے میں آؤں نہیں آؤں گا۔ مسئولیت پذیری، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ، اگر آپ نے کہہ دیا، آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے، ایک طالب علم کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے قیمتی چیز کا وقت ہے۔ اب آپ جو ہے وہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں جناب صاحب آئیں گے 11, 12, 12:30 بجے تشریف لا رہے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 10 منٹ 1 منٹ، امام خمینی کی زندگی میں جو چیز قابل مشاہدہ تھی تو وقت کی پابندی تھی، یعنی ان کے گھر والے بعض اوقات ان کے اعمال و افعال کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کو سیٹ کرتے تھے، اس حد تک پابندی، اس حد تک پابندی، زندگی کے آخری سانس تک وہی پابند، انہی چیزوں کو پابند رہے۔ کتنے بجے اٹھنا ہے وضو کے لیے، کتنے بجے جانا ہے فلاں، کتنا آدھا گھنٹہ ٹہلنا ہے، اس میں اخبار اور ریڈیو کو بھی مرد خاطر رکھنا ہے، کتنا گھنٹہ استراحت ہے، اتنا گھنٹہ کھانا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، کر سکتے طالب علم کی سب سے قیمتی چیز مسئولیت پذیری، یعنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا اور اپنی گردن پہ لے جانا، سیریس ہونا، سنجیدہ ہونا۔ دوسری چیز جو ضروری ہے آپ کے لیے وہ جنرل نالج کو پروان چڑھائیں، اپنے مطالعات کو وسیع کریں، ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف اپنی کورس کی کتابوں کے، اپنے نصاب کی کتابوں کی کیڑے بند کر دیں، نہیں، ہمیں دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے، جب تک میرے دوسرے مضامین کے مطالعات نہیں ہوں گے میں آگے نہیں پڑھ سکتا۔ مختلف دینی سماجی مذہبی غیر مذہبی کتب کو مطالعہ، ایسی کتب جو آپ کے عقائد کو خراب نہ کرے، خود آپ کے رہبر رحمۃ اللہ خامنہ ہی ایسی ایسی کتابیں، مثلا انہوں نے مطالعہ کیا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ مثلا ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ ان قسم کی باتوں کو مطالعہ کر سکتے، مثلا انہوں نے شیکسپیئر کے ناول کا مطالعہ کیا مثال کے طور پہ، انہوں نے کہا، اور پھر اس پہ تنقید بھی کی ہے کہ شیکسپیئر نے جو اپنا معاشرہ سازی کی ہے اپنے ناولز کے ذریعے سے، اپنی کہانیوں کے ذریعے سے، اس میں کیا نقص ہے، دین کیا کہتا ہے، کس نگاہ سے، بہرحال لیکن جانبی مطالعہ ہونا چاہیے، دوسری کتب کا مطالعہ ہونا چاہیے، تاکہ اور اگر آپ ٹائم کے پابند نہیں بنیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم کا پابند نہیں بنائیں گے تو آپ کے جتنے بھی کام، اگر دن میں 5 کام ہیں تو 5 کام بھی ٹائم پہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ صبح اٹھے اور آپ نے اپنے کاغذ پر چھوٹی چیزیں پہ نوٹ بک پہ اپنے 10 کام جو دن کے ہوں لکھ لیے، صبح یونیورسٹی جانا ہے، بعد میں کوچنگ جانا ہے، پڑھنے جانا ہے 10 کام، تو خود بخود آپ دیکھیں گے آپ کے ٹائم میں برکت ہوگی، آپ کا ٹائم بہت وسیع ہو جائے گا، آپ ہر کام کو ان ٹائم جتنا ٹائم اسے دینا چاہیے اس کو دیتے ہوئے اپنے تمام کام کر جائیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں ہاں پہ اٹھیں گے کر لیں گے تو 2 کام 3 کام کے علاوہ زیادہ کام نہیں ہو سکتے، جہاں 10 منٹ دینے چاہیے وہ آدھا گھنٹہ دیں گے، جہاں آدھا گھنٹہ دینے چاہیے وہ 10 منٹ دیں گے، تو ذمہ داری کے تعین ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ایک طالب علم کو طالب علم بناتی ہے وہ سیاسی بصیرت کا رکھنا ہے، سیاسی بصیرت کے رکھنا کچھ اور ہے اور کسی سیاسی جماعت کا کارکن بننا کچھ اور ہے، سیاسی بصیرت یہ ہے کہ میں اپنے فہم و بصیرت میں، اپنے عقل میں، اپنے شعور میں، اپنے فکر میں اتنا تیز بین ہوں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، سیاسی پس کون سی جماعت اس وقت بہتر ہے کہ جس کو ووٹ دیا جائے، کون سی جماعت بہتر نہیں ہے جس کو ووٹ نہ دیا جائے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں جماعتی طریقہ کار میں الیکشن ہوتے ہیں، جماعتی بنیادوں میں الیکشن ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اگر گدھے کو بھی کھڑا کریں گے تو ہمارے اس قوم کے جتنے بھی کارکن ہوں گے یا اس کے چاہنے والے وہ ووٹر ہوں گے یا اس کے ماننے والے، وہ سب اس گدھے کو ووٹ دیں. واقعی نہیں یہی صورت حال ہے. آج ہماری قومی اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں وہ واقعی انسان نہیں ہیں، انہوں نے گدھوں سے تشبیہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ انسان نہیں ہے. میں یہ کہوں کیونکہ ان کی جماعت نے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے، تو ان کے ماننے والے، ان کے ووٹرس، ان کے چاہنے والے سب انہیں کو ووٹ دیں گے. اب تو سیاست جو ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ یونیورسٹی روڈ یا اگر دوسرے کے حلقے میں آتی ہے تو فلاں انتظامیہ، فلاں حکومت، فلاں صوبائی حکومت، فلاں شہری حکومت اس روڈ کو نہیں بنائے گی. اس لیے نہیں بنائے گی کہ چونکہ یہ روڈ فلاں جماعت کے مثلاً اس کے صوبائی حلقے میں آتی ہے یا شہری حلقے میں آتی ہے، لہٰذا اس روڈ کو نہیں بنایا جائے گا. تم کو سزا دی جا رہی کہ تم نے ووٹ کیوں دیا اس حد تک، جب ہماری سیاست اس حد تک شکار ہوتی ہے. تو سیاسی بصیرت ضروری ہے ایک نوجوان کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، کہ وہ دیکھے کہ کون سی جماعت واقع ہے اس وقت قوم کے لیے سنجیدہ ہے، کون سی جماعت قوم اور ملک کے لیے سنجیدہ. اس کو ووٹ دیا جائے. ضرور دیجیے محمد والا. چار سے پانچ منٹ تقریباً جو بہت بات ہے جو ہمارے والے تیسری چیز جو ہماری یہاں جامعات میں نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب آپ کو سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سیاست سے کام ہونا چاہیے، آپ کو سیاسی جماعتوں سے اور ان کا بغل بچہ بننے سے اجتناب کرنا چاہیے. سیاسی بصیرت کچھ اور ہے. میں نے پہلے کہا یہ ایک سازش ہے کہ ہم طالب علم کو غیر سیاسی کرتے ہیں. جب طالب علم غیر سیاسی ہو جائے گا، اسے یہ نہیں پتا ہوا کہ کون سی جماعت کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے، اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس لیے آئی ہے، کس طرح آئی ہے، کس طرح سیاست میں ہوئی ہے، کس کے اشاروں میں چل رہی ہے، تو جب قوم کا پڑھا لکھا طبقہ، قوم کا کریم طبقہ جو ملک کی جامعات پڑھا، وہ بے حس ہو جائے، وہ بے کردار ہو جائے، وہ بے شعور ہو جائے، میں جب قوم کے علمی اداروں کے اثر ادار ہوگی تو پھر دوسرے افراد کو چھوڑ دیجیے. قوم کا ایک تعلیمی ادارہ ہے، یہ معدل علمی. دوسری چیز کے اپنے ہدف پر یقین رکھنا، جو چیز آپ کو کامیاب کر سکتی ہے آپ کے ہدف پر یقین رکھنا. اپنے ہدف کو بلند بالا رکھیے تاکہ، اور یقین رکھیے کہ آپ اسے پہنچ سکتے ہیں. چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں پہلی فرصت میں ہو سکتا میں نہیں کر سکتا. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جناب یہ کام کر سکتے ہیں، جناب مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا. بہت کم افراد، شاید ہزار میں، دس ہزار میں ایک کوئی ملے گا وہ کہے گا میں کر سکتا ہوں. بڑے دل گردے والا اگر کوئی ہوا تو کہے گا میں کر سکتا ہوں. کیونکہ ہماری تربیت، ہمارا تعلیمی نظام، ہماری یونیورسٹی ایسی ہے کہ ہم پہلے مرحلے پر یہ تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے. غلط کیا کریں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ ایک طالب علم اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کس طرح پروان چڑھ سکتا ہے، جو اس کی خودی صفات ہے ان کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے. اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے جو آپ نے ہدف مقرر کیا ہے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ ہدف مقرر کریں اس قوم اور ملک کی خدمت، کہ جو آپ کے لیے بھی کام ہے، آپ کے ملک کے لیے بھی کام ہے، آپ کے معاشرے کے لیے بھی کام ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، کون سا علم واجب؟ وہ علم، اس علم کا سیکھنا واجب ہے کہ جس سے کسی بھی مسلمان معاشرے کی، خصوصاً اور بالعموم انسانی معاشرے کی فلاح و نجات وابستہ ہے. ہر اس علم کا سیکھنا ضروری ہے جس سے انسانیت کو اور خصوصاً مسلمان معاشروں کو فائدہ پہنچے، خود کفیل ہوں وہ. تیسری چیز، آپ نے اینالائز کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے سیاسی مسائل کو. لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، سیاسی مسائل درکنار अगर मैच फिक्सिंग का मसला हो तो खड़ा कर दीजिए स्टूडेंट्स को, जनाब एक एक घंटा खड़ा होकर बहस करेंगे, जनाब फला ने ऐसे शॉट मारा था, फला ने ऐसे शॉट, उस बॉल को ऐसे खेलना चाहिए था, उसका ऐसे शॉट मारना चाहिए था, उसने मैच फिक्सिंग करा दी, उसने नो बॉल करा दी, उसने वाइड बॉल करा दी, एक घंटा दो घंटा जाया करते थे। इस पर तो तहरीर हो रहा है जनाब, वो अपने पैसे लेके चला गया, वो उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया, वो अपने घर चला गया, खत्म हो गया मामला। आप अभी तक उसी में अटके हुए कि जनाब इसको नो बॉल करानी चाहिए थी, नहीं करानी, उसको ऐसे खेलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। जब कोई ड्रामा हुआ तो खवातीन जो होंगी इसको ऐसे कहना चाहिए, तो उसके कपड़े ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे होने चाहिए, वो खत्म हो गया, चला गया, नाबूद हो गया, फना हो गया बेचारा। और हम अभी तक उस छोटे छोटे बेचुके कामों में तज्जो तहलील, जिन कामों में हमें तज्जो तहलील करने की जरूरत है उन कामों में तज्जो तहलील नहीं करते। सियासी तौर पर हमें बसीरत हमारी होनी चाहिए, एनालाइज करने की सलाहियत हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमें अंदाजा हो सके कौन मुल्क के मफाद में, कौन हमारे मफाद में। مغرب کی تقلید میں ان کے پیچھے بات یہ وہ آخری ٹکتا ہے کہ جو بہت زیادہ حساس ہے، وہ یہ کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی قومی مذہبی ثقافت کو، اپنی پاکستانی بنو، پاکستانی رہو، پاکستانی چیزیں خریدو، یہ وہ نعرے جو آپ نے سنے، میں ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو قومی ثقافت ہے، آپ کی جو دینی اور مذہبی ثقافت ہے، اس کو اپنائیے، اخلاق، کردار، حجاب، تعلیم، تعلیم کا حصول جمیع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، خدمت کے جذبے کے تحت، اگر آپ اس نیت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ میں اس ملک اور قوم کی خدمت کروں، تو آپ کا پڑھنا، آپ کا یونیورسٹی آنا، آپ کا حصول علم یہ قدم اٹھانا، روایت میں کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ صرف مولانا صاحب کے لیے نہیں جو مدرسے جاتے ہیں، آپ طالب علموں کے لیے بھی ہے کہ جو حصول تعلیم کے لیے کوشش رہتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا مقصد خدا اور اس کی رضا کا حصول ہے، آپ کا مقصد انسانیت اور اس کی فلاح و نجات ہے، آپ کا مقصد اپنے ملک و قوم کو خود قبیل بنانا ہے، آپ کا مقصد اپنے ملک و قوم کو ان بھنور سے، ان بحرانوں سے نجات دلانا ہے، تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہی تصور کریں گے یہ حدیث صرف مدرسے جانے والوں کے لیے، اور آج کل تو مدرسوں کا تو بہر آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں، میں جو سب دینی مدارس ہیں پاکستان میں ان کو کوئی مثبت کردار نہیں ہوتا، کوئی مثبت کردار نہیں، جس طرح ملکی جامعہ کا کوئی مثبت کردار نہیں، اس دینی مدارس کا تو بدرجہ اولا نہیں ہے، جو گھر کا سب سے آخری بچہ ہوتا ہے، ناکارا بچہ ہوتا ہے، پڑھنے میں پھر میٹرک فیل ہو جاتا ہے، اٹھا کے ڈال دیتے، چلے بھائی تمہیں دال روٹی تو چلتی رہے گی۔ حصول تعلیم تین چیزیں آپ سے مطلوب ہیں، آخری بات اور میری گفتگو کروں گا، تین چیزیں آپ سے مطلوب ہیں حصول تعلیم، یہ آپ پہ ضروری فرض ہے، واجب ہے آپ پر، آخری منٹ اور میری گفتگو کروں گا حصول تعلیم۔ دوسری چیز تہذیب نفس، یہ تزکیہ نفس، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے کردار، اخلاق کی حفاظت کرنا، جس طرح اپنے چہرے کی، اپنے لباس کی، اپنے ظاہری شخصیت اور پرسنالٹی کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ پر فرض ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار اور حجاب اور دوسروں سے برتاؤ کی حفاظت کا سکے میں۔ اور تیسری چیز ورزش، ایکٹیو رہنا، چھٹی کے دن جناب 12 بجے تک سو رہے ہیں، 1-1 بجے تک سو رہے ہیں، کیوں؟ سونے کا ٹائم نہیں ملتا، جہاں یونیورسٹی پہنچنا ہوتا ہے، نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اسلام کے تو ایکٹیو رہو، چاقو چوبند رہو، مستعد رہو، اپنے کاموں کو اسی طرح انجام دو۔ تین چیزیں آتے ہیں، تہذیب علم، تہذیب نفس اور ورزش، اگر ان تین چیزوں کا اپنا شعار بنا لے زندگی کا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ آپ میں اتنی پوٹینشیل ہے، ہمارے ملک میں نوجوانوں میں یونیورسٹی میں اتنی پوٹینشیل ہے، واقعی اگر اس کو بروز نکالا جائے، اس کو ظاہر ہونے کا موقع دیا جائے، تو ہم دنیا کی اچھی قوموں میں شمار ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں ہونے دیا جانا, یہ خود ایک سیاست ہے کہ ملکی جامعات کو پیچھے کر دیا جائے, پسپا کر دیا جائے, اور مثلا جو آپ کی جامعات کے فنڈز ہیں اس میں کٹوتی ہو رہی ہے, خدا لوگ سراپا احتجاج بنے گی. خود کی تمام وسیلے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے قوموں کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے. قوموں کو پیچھے کیسے دھکیلا جاتا ہے, یا دینی مدارس کے ذریعے سے تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے, اور یا ملکی جامعات کے ذریعے سے کہ جہاں ایک قوم کا پڑھا لکھا باشعور طبقہ موجود ہوتا ہے, اور جب ان کو پسپا کر دیا جائے, ان کی ذہنوں کو, ان کی فکروں کو, ان کے نظریات کو پسپا کر دیا جائے, توڑ دیا جائے, چکنا چور کر دیا جائے, تو پھر ان کی شخصیت کا کوئی کردار نہیں ہوتا, وہ اپنی شخصیت ٹوٹ ٹوٹ کے شکار ہو جاتی ہیں. وہ قومی طور پر قومی دھارے میں شامل ہو کر کوئی مثبت تعمیری کردار ادا نہیں کر سکتے. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو, میں بھی طالب علم ہوں, آپ بھی طالب علم ہیں, ہم سب طالب علموں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا علم حاصل کرنا تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, انسانیت کی, مسلمانوں کی, اور اس ملک ملت کی نجات و فلاح و بہبود کے لیے ہو. اے خدا, اس علم کے ذریعے سے ہم جو عمل کریں وہ تیری خوشنودی کی خاطر ہو, اور آخرت میں ہمیں آزاد کاموں سے نجات دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اخر مطلب سوال کرنا,
سوال جواب کا سیشن ہے جس کو میں سوال کرنا ہے, اور حاضر ذات کے